بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 اپریل 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ زاریات کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائی.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروًا فالحاملات وقرًا فالجاريات يسرًا فالمقسمات أمرًا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قاف کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. سورہ قاف کے فوراً بعد سورہ زاریات ہے. یہ مکی سورتوں کا ایک گروپ ہے. 26ویں پارے کے آخر سے سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ واقعہ تک چلے گا 27ویں پارے کے آخری حصے میں. قرآن مجید کا یہ جو مقام ہے اس کو ایک اعتبار سے خوبصورت ترین حصہ کہا جاتا ہے قرآن کا, صوتی آہنگ کے اعتبار سے, حسن صوت کے اعتبار سے, فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے. یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ فصاحت و بلاغت پورے قرآن مجید کی عربوں کے لیے چیلنج تھا کہ اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ. تم جو کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر پیش کیا ہے یہ کلام, یہ انسانی کلام ہے, اگرچہ یہ صرف ڈھیٹ بن کر کہتے تھے, صرف کفر برائے کفر, انکار برائے انکار. ورنہ ان میں سے جب بھی کوئی سنتا تھا قرآن کو پہلی بار تو بے اختیار پکار اٹھتا تھا کہ ما ہذا قول البشر, یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ڈھیٹ بن کے کہتے تھے کہ نہیں, ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے کہ فرشتہ ہمیں یا تو دکھاؤ, تو کتاب لے کر اترے. اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید اس طرح تو نازل نہیں ہوا تھا جیسے تورات نازل ہوئی. الواح جو ہے تختیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی, وہ ایک نشانی تھی, یہ اللہ کی کتاب ہے تورات. یہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے. آپ کی اپنی زبان بھی عربی ہے, آپ کی گفتگو بھی عربی میں ہے, آپ کا پیغام بھی عربی میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے. ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے, اگرچہ جو اہل لغت اہل زبان ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑا فرق ہے. چنانچہ اس پر بڑا آسان تھا کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں ایک سورت پیش کر دو. اور ایک سورت سے اب آپ کو سوچئے کہ خاص طور پر مکی دور میں تو چھوٹی سورتیں نازل ہوں گی, آخری پارے کے آخری حصے کی چھوٹی سورتیں وہ تو مکی ہیں. تین تین آیات کی صورتیں بھی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ کوثر بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک ایسی ہی صورت بنا کر لے آؤ. اور خاص طور پر یہ جو چیلنج تھا اس میں بڑی معنویت اس لیے تھی کہ عربوں کو سارا زوم تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر. ہمارے اندر ایک سے ایک بڑھ کر خطیب ہے، شاعر ہے، قصیدہ گو ہے، ہم اہل زبان ہیں، بقیہ پوری دنیا جو ہے وہ گونگی ہے ہمارے مقابلے. زبان وہ تو ہے ہی ہمارے پاس، اسی فیلڈ میں ان کو شکست دی گئی ہے. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا، جس کے آگے انسان گھٹنے ٹیک دے کہ یہ ہمارے بس کر لیے. بلکہ پورا قرآن مجید ہی فصاحت و بلاغت کی معراج ہے. لیکن اس میں جیسے کہ ایک حدیث میں بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ سورہ رحمان کو عروس القرآن قرار دیا گیا، خوبصورتی میں یہ قرآن کی دلہن ہے. تو بعض حصے قرآن مجید کے، خاص طور پہ مکی قرآن، اس میں فصاحت و بلاغت اس کی اپنی ایک منفرد شان ہے. اور صوتی آہنگ، ایک صوتی آہنگ وہ ہوتا ہے جو اشعار کے اندر ہوتا ہے، ایک خاص وزن ہے، بحر ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے. لیکن ایک اس سے بیونڈ، ایک اور انداز سے بھی نثر کے اندر بھی ایک صوتی آہنگ، اور وہ کہ جو انسان کے دل کو موہ لے. تو یہ جو تاثیر ہے یہ خاص طور پر قرآن مجید کی ان صورتوں میں بہت نمایاں ہے. سورہ قاف ہم نے پڑھی ہے، پھر اس کے بعد سورہ زاریات ہے، پھر سورہ طور ہے، پھر سورہ نجم ہے، پھر سورہ قمر ہے، پھر سورہ رحمان ہے، پھر سورہ واقعہ. اور مضمون بھی وہ ہے جو تذکیری ہے، جیسے کہ سورہ قاف کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے جو موعظت اور نصیحت کا پہلو ہے اس کا بعض اعتبار سے کلائمیکس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں بالعموم سورہ قاف ہی کی آیات کے ذریعے سے وعظ اور نصیحت فرماتے تھے. چنانچہ وہی مضمون ہے بقیہ سورتوں کا بھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں. یہ تو انسانوں میں سے بعض نے اپنے بارے میں کہہ دیا، لیکن حقیقت میں تو صادق آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ فصاحت و بلاغت اور اسالیب بیان مختلف ہوں، اور پھر ان کے اندر ندرت بھی قائم رہے اور ریپیٹیشن کا احساس بھی نہ ہو، اس کا حسن بھی برقرار رہے، اس میں جاذبیت بھی موجود ہو. تو سورہ زاریات ہے سورہ قاف کے بعد، ہم اس کا مطالعہ کریں گے، شروع کریں گے انشاءاللہ، کچھ حصہ تو آج ہم پڑھیں گے. اس کے آغاز میں کچھ قسمیں ہیں. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا، چار قسمیں کھائی گئی. اور بھی بہت سی صورتوں سے پہلے قسمیں ہیں قرآن مجید میں. سورت العصر، والعصر واو کا لفظ قسم کے لیے، زمانے کی قسم ہے، ہم ترجمہ یوں کریں گے، لیکن قسم اصل میں کسی حقیقت پر ایک گواہی کے طور پر، ایک ثبوت کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں بات جو میں کہہ رہا ہوں اس پر فلاں چیز گواہ ہے، اس کے ثبوت کے طور پر میں فلاں شے کو پیش کر رہا ہوں. قسم کا اصل فائدہ یا مفاد وہ شہادت ہے، گواہی. ہم جب قسم کھاتے ہیں انسان، تو ہم کسی عظیم ہستی کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، یہ بات میری جو میں کہہ رہا ہوں یہ بنوان درست ہے، سچ ہے، حق پر مبنی. اور ظاہر بات ہے کہ سب سے عظیم ہستی تو اللہ ہی ہے، مسلمان کے لیے اگر قسم بنتی ہے تو قسم اللہ ہی کی بنتی ہے. لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کی قسم کھا رہا ہے تو چنانچہ ایک علمی بحث ہے، صرف میں اشارہ کر کے گزروں گا کہ جن چیزوں کی قسم اللہ نے کھائی ان کے اندر کوئی عظمت کا پہلو ہے یا محض گواہی کا پہلو ہے. اللہ سے بڑھ کر عظیم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو زیادہ رائج جس کی طرف رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں گواہی مقصود ہے، زمانے کی قسم ہے، آگے جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس پر یہ زمانہ گواہ ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہواؤں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس کے لیے گواہی ہے ان سے، ان چیزوں کی جن کی قسم کھائی گئی، مقسم بھی مقسم علیہ، جس کی قسم کھائی گئی، زمانے کی قسم کھائی گئی وہ مقسم بھی ہے. کس پر قسم کھائی گئی؟ اس حقیقت پر کہ پوری نوع انسانی خسارے اور تباہی اور ناکامی کی طرف بڑھ رہی، یہ مقسم علیہ. تو اس کے اندر قسموں کے اندر تقدس کا پہلو تلاش کرنا یہ جو ہے بعض کے نزدیک غیر ضروری ہے. ہاں اس میں گواہی ہے، زمانہ اس امر پر شاہد ہے، گواہ ہے. ونعف یہ پوری نوع انسانی خسارے کی طرف، ناکامی کی طرف جا رہی ہے، مقدر خسارہ. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب یہاں چار چیزوں کی قسم کھائی گئی، انجیر کی، زیتون کی، تور سینا کی، اور ھذا البلد الامین یہ مقدس، یہ جو شہر ہے جو امن والا ہے، امن کا گہوارہ یعنی مکہ. اب اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آگے جس چیز پر قسم کھائی گئی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ چاروں اس امر پر گواہ ہیں، یہ چیزیں کہ ہم نے انسان کو بہت اونچی ساخت پر پیدا کیا. یہ واقعی مسعود ملائکہ اشرف المخلوقات ہے. کیسے؟ والتین، انجیر. انجیر جو ہے اصل میں حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے، کوہ تین مشہور ہے وہاں پر، وہ پہاڑ جہاں انجیروں کی کثرت ہے، اشارہ اس کی طرف. والزیتون، زیتون کے باغات کہاں تھے؟ فلسطین میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وطور سینین، یہ تور سینا سے فوراً ذہن میں کون شخصیت آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں تور سینا پر جو ہے وہ تورات کے الوہ عطا ہوئی تھی. اور ھذا البلد الامین، یہ شہر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں. یہ چار عظیم ہستیاں اس امر پر شاہد ہیں کہ انسان کو اعلیٰ ترین خلقت پر پیدا کیا گیا ہے. انسان کے اندر ویسے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے جب انسان غور کرتا ہے کہ ہے تو یہ مسجود ملائک اشرف المخلوقات، لیکن اندر تو اس کے گند بھی بھرا ہوا ہے، بغض ہے، نفرت ہے، دوسرے کے خلاف کدورت ہے، دوسرے پر دوسرے کا حق چھینتا ہے، ڈٹائی اختیار کرتا ہے. یہ انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شہپارہ ہے. یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ولید بن مغیرہ، یہ ہے انسان. تو آگیا کہ نہیں، دیکھنا ہو تو یہ چار ہستیاں ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات پر یہ چیزوں یہ گواہی دی گئی؟ کہ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہرحال قسموں کے حوالے سے بات لمبی ہو گئی. یہاں جو قسمیں کھائی گئیں، ایک تو اس کا ایک خاص اسلوب ہے: والزاریات ذروا فالحاملات ذکرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. اس انداز سے قرآن مجید میں پانچ صورتوں کا آغاز ہوا. ایک صورت تو سب کو یاد ہے: والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تیسرے پارے کی ایک اور صورت ہے: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. 29ویں پارے کی صورت ہے: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. اسی طریقے سے یہ 26ویں پارے کی یہ صورت، سورۃ زاریات، اور 5ویں صورت وہ ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے مصحف کی ترتیب میں: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالحاملات ذكرا. والصافات صفا، یہ سورہ صافات کا آغاز جو ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوا. یہاں جو قسم کھائی گئی اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے، لیکن زیادہ رجحان یہ ہے کہ ان کا تذکرہ جو ہے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ہواؤں کی مختلف کیفیات. ترجمہ یہ ہوگا والذاریات ذروًا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو اڑا دیتی ہیں یعنی غبار اڑاتی ہے تیز آندھی، جب آندھی آتی ہے تو پھر غبار ہی غبار ہوتا ہے، ہوا کی قوت ہے. یہ نظام کس کا ہے؟ یہ ہوائیں، تیز ہوائیں جھکڑ جو غبار کو اڑاتی ہیں، پہلی قسم ان کی ہے یا پہلی شہادت ان کی دی گئی، یہ گواہ ہے کس امر پر، وہ بعد میں آئے گا. فل حاملات بقرن، پھر ان کی کہ جو اٹھاتی ہیں بوجھ کو، بوجھ اٹھانے والیاں. اگر ایک ترتیب میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آندھی آتی ہے، جھکڑ آتا ہے، اس کے بعد پھر ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے، بادل آ رہے ہیں. خاص طور پر اب جو موسم آ رہا ہے یہ تو بار بار آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، گرمی تیز ہوئی کچھ اور پھر آندھی اور جھکڑ اور پھر اس کے پیچھے بارش چلی آ رہی. پھر حاملات بقرن، پھر وہ ہوائیں جو اٹھاتی ہیں بوجھ کو، یعنی وہ بھاری بادل جن سے پھر موسلادھار بارش برستی ہے، انہیں اٹھا کر ڈالنے والی کون ہے؟ وہ بھی ہوائیں ان کو اٹھائے لا رہی. پھل جاریات یسرن، پھر ان کی کہ جو چلتی ہیں ان ہواؤں کی کہ جو بڑی نرمی کے ساتھ، جھکڑ کا زور کم ہوا پھر نرمی کے ساتھ، اور پھر وہ بادل جو ہیں وہ ایک شیپ لینے لگتے ہیں، تہ برتہ اکٹھے ہوتے ہیں. پھل مقسمات امرا، پھر وہ کہ جو تقسیم کرتی ہے اللہ کے حکم کو، امر کو، کس جگہ بارش برسنی ہے، کہاں نہیں برسنی، کہاں زیادہ برسنی ہے، کہاں کم برسنی ہے، کون سا علاقہ فیضیاب ہوگا، کون سا محروم رہے گا، یہ ایک نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. انما توعدون لصادق، یہ سب چیزیں ہواؤں کی یہ کیفیات اور ان کے یہ وظائف جو تم دیکھتے ہو، تمہیں مشاہدہ ہوتا ہے، یہ اس امر پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بالکل حق ہے، سچی. قیامت، وعدہ کس کا ہوا ہے؟ وہ دن آئے گا، وہ نبأ عظیم، وہ عظیم خبر جو تمہیں سنائی گئی ہے وہ بالکل یقینی ہے. ان صورتوں میں خاص طور پر مکی صورتوں کا خاص طور پر یہ حصہ، سارا زور ہی قیامت کا، اس بات قیامت کا. سب سے بڑی حقیقت کائنات کی وہ ہے، جیسے ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، حیات دنیاوی کی سب سے بڑی حقیقت موت. اس پورے سلسلہ تخلیق کی جس میں آدمی کو پیدا کیا گیا اور یہ بساط بچھائی گئی، اس کی سب سے بڑی حقیقت قیامت. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا و سزا کا جو دن ہے وہ آ کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا. کیسے؟ اس کے اندر ہواؤں سے جو ہے استشہاد کیا گیا، اس کو ثبوت میں پیش کیا گیا. کتنا محکم نظام ہے، ہر شے کے پیچھے ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سراب کرنے کا کیسا نظام بنایا ہے، پھر کیسے ان بادلوں کو وہ مختلف مقامات تک پہنچاتا ہے، ہواؤں کو ذریعہ بناتا ہے، ایک انتہائی محکم نظام، ایک ارادہ، ایک مقصد. تو کیا انسانی زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہوگی؟ یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، ایک دن کا بھی بے مقصد نہیں ہے. تو کیا انسانی زندگی بے مقصد ہے اس حوالے سے کہ سب برابر ہو جائیں گے موت پر، ظالم مظلوم، وہ جو خون چوسنے والے طبقات ہیں اور وہ جو محروم طبقات ہیں جو ساری عمر زندگی انہوں نے سسک 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 کے گزاری ہے، سب برابر ہو جائیں گے؟ تمہارے اندر نیکی اور بدی کی ایک تمیز رکھی گئی ہے، جو شخص اس حوالے سے نیکی پر، صداقت پر، دیانت پر قائم رہتا ہے وہ دنیا میں دو روٹی، دو بکی روٹی کا محتاج ہے، اور جو شر کے حوالے سے وہ پیچھے چلتا ہے اور تمام اخلاقی اصولوں کو پاؤں تلے رونتا ہوا دوسروں کے جو ہے وہ حقوق غصب کرتا ہے، وہ دنیا میں پھلتا پھولتا ہے، یہ تو پھر اندھیر نگری ہے، بے مقصد ہوا. یا ایک پتا بھی ایک تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، انسان جو اس سلسلہ مخلوقات کا کلائمیکس ہے وہ بے مقصد ہوگا، اس کی کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں. یہ ہے اصل میں جو پیغام ہے جو بار بار قرآن دیتا ہے. افحسب تم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں ایسے بے مقصد ہی پیدا کیا، شتر بے مہار، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، اور جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ فرعون بن کر زندگی گزارے، اور جسے کچھ دنیا میں مل گیا وہ قارون بن جائے، اور خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ جائے اور باقی سب محروم ہیں، اسے سک رہے ہیں. کیا اس لیے اللہ نے پیدا کیا؟ یہ تو پھر بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج. افحسب تم انما خلقناکم عبثا، یا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، یا تم یہ سمجھتے ہو؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر آخرت کا تصور نہیں ہے تو دنیا کی زندگی بے مقصد. یہاں کوئی شہر بے مقصد نہیں، غور تو کرو، یہ ہواؤں کے نظام پر ہی ذرا غور کرو. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً سچی ہے، الحق ہے، اور جو جزا و سزا کا تصور تمہارے سامنے نبی پیش کر رہے ہیں، رسول پیش کر رہے ہیں، وہ دن واقع ہو کر رہے گا. شدنی، اسی طرح کی قسمیں آپ نے دیکھا، الحاقت الحاقہ وما ادراک الحاقہ، تذکرہ کس کا ہو رہا؟ وہی وقت، وہ یقینی شدنی. القارعہ تم القارعہ وما ادراک القارعہ، اس کا ذکر ہو رہا ہے اسی قیامت. والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی کہ جو جالی دار ہے. رات کے وقت اگر آسمان کو آپ دیکھیں اور اگر چاندنی رات نہ ہو تو آسمان کا حسن زیادہ واضح ہوتا ہے، جو اس کے اندر رنگا رنگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو قمقمے روشن کیے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف شیپس ہیں، گلیکسیز ہیں، ایک جالی دار آسمان، پر رونق، خوبصورت، یعنی ایک ایک چھ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کائنات با مقصد ہے. اس کے پیچھے ایک بہت عظیم ہستی ہے، وہ قدرت ہے، وہ مالک ہے سب کا، خالق و مالک. والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم ایک ایسی بات میں الجھ رہے ہو جس میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی بلا وجہ کا جھگڑا تم نے ڈالا ہوا ہے. ایک حقیقت میں کیسے ہوگا، دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، یہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ جو سب سے بڑی خبر دی جا رہی ہے، بار بار دی جا رہی ہے، قیامت کی، قیامت کی، بلکہ اگر ان کے الفاظ استعمال کروں معاذ اللہ، کہ قیامت کی رٹ لگائی ہوئی ہے. کیسے ہو سکتا ہے، ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھایا جانا ممکن ہی نہیں، ناممکن. جب دوبارہ اٹھنا نہیں تو پھر قیامت کا تصور کیا، اور جزا و سزا کے دن کی کوئی بنیاد ہی ختم ہو گئی. انکم لفی قول مختلف، تم مختلف باتوں کے اندر ہو، اور مختلف باتیں ہیں، جھگڑے کی باتیں جو ہیں وہ خود پیدا کر رہے ہو ایک بڑی حقیقت کے معاملے میں. یؤفک عنہ من افک، اس بڑی حقیقت سے وہی روگردانی کرتا ہے، وہی پھرتا ہے کہ جس کو، جس کی مت مار دی گئی ہو، جس کا دماغ ہی الٹ گیا ہو. اتنی بڑی حقیقت کائنات، اس سے انکار وہی کرے گا کہ جس کا دماغ الٹ گیا ہے، الٹا دیا گیا ہے، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا. اور جب سمجھنا نہیں چاہتا تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی سلب کر دی جاتی ہے خاص اسٹیج. قتل الخراصون، مارے جائیں، غارت ہو جائیں، قراسون کہتے ہیں بے سند بے بنیاد باتیں کرنے والے، قیاس کے گھوڑے دوڑانے والے، اٹکل کے تیر چلانے والے، بڑے بڑے سقراط اور بکرات بن کے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے، اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اللہ کے رسول لے کر آ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ اپنا فلسفہ پیش کر رہے ہیں، اپنی منطق بگاڑ رہے ہیں، اپنے قیاسات، نہیں نہیں میرا ذہن نہیں مانتا، میرے خیال میں تو ایسا ہے، کوئی بڑا سقراط بن کر کہے گا، کوئی اپنا ہی ایک نیا فلسفہ لے آئے گا. آج کل بھی جو ہمارے ہاں بھی سقراط بنتے ہیں آخرت کو ماننے کے باوجود، نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے، نہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا، وہ بڑا نقطہ نواز ہے، ہم تو مانتے ہی ہیں. بھائی واضح محکم آیات، ایک لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے اللہ نے، سینکڑوں رسول بھیجے، کتنی کتابیں نازل کی ہیں اس حقیقت کو بتانے کے لیے، اور تم اپنے قیاسات بھی ہیں اس کے گھوڑے دوڑا رہے، تباہ کر دیے جائیں، مارے جائیں یہ قیاسات کرنے والے، اپنی منطق بگاڑنے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ لوگ کے جو جہالت میں مبتلا ہیں، غفلت میں ہیں، ہٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، پٹڑی سے اترے ہوئے لوگ. یسرون ایان یوم الدین، پوچھتے یہ ہے کہ کب ہوگا وہ دن جب باقی ساری باتوں کا جواب مل جائے، تو آخری سوال یا ان کے ترکش کا آخری تیر ہوتا ہے، اچھا پھر وہ قیامت آئے گی کب بتاؤ، تم جو کہہ رہے ہو کہ آئے گی آئے گی ضرور آئے گی، تو اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا، کب آنی ہے؟ تو جیسا سوال تھا، جس لہجے کا سوال تھا، جواب بھی اسی ٹون میں دیا جا رہا ہے. سنیے اب، یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس دن آئے گی جب یہ آگ پر انہیں سیخ کباب کی طرح جو ہے بھونا جائے گا. یہ ہے اصل جواب، بڑی باتیں بنا رہے ہیں، کوئی دور نہیں ہے. یوم ہم علی النار یفتنون، جب آگ پر انہیں سینکا جائے گا، جیسے کہ سیخ کو آپ آگ کے اوپر تپاتے ہیں. ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی شرارتوں کا مزہ. بہت بنتے تھے نا اپنے وقت کے بزرگ بہر، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. یہ ہے نتیجہ تمہاری ان حرکتوں کا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. اب مل گیا جواب تمہارے اس سوال کا کہ یسرون ایان یوم الدین، یہ ہے وہ، اس کے اندر جو اصل قوت ہے اس کلام کے اندر، جو خطاب کا انداز ہے. وہ جو کہا نا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو اتحادی، عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی، تو یہ اس کلام کی جو قوت ہے، فورسفل کلام، اور اس کے اندر جو ایک خاص ایک عظمت بھی ہے، اور وہ ذات جو اس کی کبریائی ہے، تو اس کبریائی کے حوالے سے اس کی ایک شان بھی ہے، پھر ساتھ ہی ایک تقدس بھی ہے، ایسا کلام کوئی اور پیش کر ہی نہیں سکتا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، متقین ہوں گے جنتوں میں اور چشموں میں. دیکھیے جنت کا نقشہ، ایک تو پہلے جہنم کا ذکر آ گیا، فوراً ہی پھر سائملٹینیسلی اسی وقت اس کے تقابل کے طور پر اہل جنت، ایک ہے اس آخرت کے انکاری، جیسا انکاری بھی ایک تو اس زمانے میں تھے جو ڈٹ کر کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتی، ایک انکار ہم اپنے عمل سے کر رہے ہوتے، ہاں یہ قیامت ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، اپنی مصروفیات، اپنی سوچ، اپنی ایکٹیویٹی 100% دنیا پر مرتکز ہے، عمل سے ہم نے قیامت کی تکذیب کر دی، ہم نہیں مانتے، ہمارے نزدیک اصل زندگی ہے یہ دنیا. ہمارے والدین مانتے تھے تو ہم بھی مان دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کا پاس ہے، ہوگی قیامت. وہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم مان لیتے ہیں اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، یہ ہماری خاندانی عزت کا بھی مسئلہ ہے، والدین مانتے تھے تو ہم بھی مانیں گے. لیکن یقین عمل سے تکذیب ہے. اگر اصل زندگی وہ ہے، جزا و سزا واقع ہونے والی ہے، تو پھر انسان کو ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میں اپنے کسی بھی عمل سے وہاں پر اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق تو نہیں بنا رہا. اصل زندگی تو وہ ہے. بڑا آسان تھا، ایک آپ کے پاس یارڈ سٹک موجود ہے. ہمارے جو ساتھی جاتے ہیں یو اے ای وغیرہ کے اندر جاب کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو کماتے ہیں وہاں مچ منیمم خرچ کرتے ہیں، کم سے کم بچاتے ہیں بچاتے ہیں، کہ اصل گھر ہمارا پاکستان ہے. کبھی آپ دیکھیے وہ کس طریقے سے وہاں گزارا کرتے ہیں، کتنا سکویز کرتے ہیں اپنے آپ. گھر پاکستان، یقین ہے انہیں، پیسے بھی بھیج رہے ہیں تو ادھر ہی بھیج رہے ہیں، مکان بھی بنانا ہے تو ادھر ہی بنانا ہے. کہ ہم وہاں عارضی طور پر آئے ہیں، یہ اسی بات کو اگر آگے بڑھا دیجیے تو تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا مرکز نقطہ ہی ہے. یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے، اصل گھر وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، دار آخرت بھی ہے، وہ ہے اصل گھر، اور وہ ابدی بھی ہے. یہاں تو یہ بھی پتا، یہاں بھی اس دنیا میں بھی پاکستان میں بھی آئیں گے تو کتنے دن جی لیں گے، بالآخر تو قبر ہی ہے نا، وہ ابدی زندگی ہے. عمل کو آپ انالائز کر کے دیکھیں، سوچ غور و فکر پلاننگ بھاگ دوڑ ساری کی ساری اس دنیا کے لیے، الا ماشاء اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں. ان کے آبا و اجداد آخرت کے انکاری تھے، وہ ڈٹ کر انکار کرتے تھے. ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ آخرت کے ماننے والے تھے، ہم بھی مان لیتے ہیں اسلام. عمل میں، عملی رویے میں، ہم میں اور غیر مسلموں میں جو اللہ کو اور آخرت کو نہ مانے کوئی فرق نہیں، الا ماشاء اللہ. ایکسیپشن ہیں بہت کم، بلکہ دنیاوی اعتبار سے وہ زیادہ باوصول واقع ہوں گے. فرق زیادہ یہاں پر یہ آ رہا ہے، ہمارے تو اصول ہی کوئی نہیں. تو یہ نہ سمجھیے کہ تذکرہ ہو رہا ہے ان کا صرف ان کو فات کا. آخرت کے انکاری آج کا مسلمان بھی حقیقت کے اعتبار سے آخرت کا منکر. ہاں، ان المتقین فی جنات و عیون، دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، سورہ قاف میں بھی کیا آیا تھا، جہنم کا ذکر کرنے کے بعد جب جنت کا ذکر ہوا تو کن کے لیے ہے جنت؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پچھلی بار پڑھ چکے. یہاں بھی کن کے لیے جنت ہے؟ اِنَّ الْمُتَّقِينَ، متقین ہوں گے جنتوں میں، وہ باغات میں، اور وہاں پر چشمے ہوں گے، ان کے لیے تمام نعمتیں ہیں ہر طرح کی، خوش و خرم، مطمئن، فرح و شادہ. آخذین ما آتاہم ربہم، ذہن میں لے آئیے کہ متقی سے مراد کون ہے. میں پچھلی مرتبہ بھی تشریح کر چکا ہوں اور یہی مضمون بار بار آئے گا، جنت میں کون ہوگا، کون مستحق جنت ہے، کس کو جنت میں داخلہ ملے گا. قرآن کہتے ہیں متقی، متقی کون ہوتا ہے؟ جسے یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس احساس کے تحت گناہ سے، حرام سے، نافرمانی سے بچتا رہے ساری زندگی، وہ متقی ہے. زبان سے دعوے کرنے والے اللہ کا پر ایمان اور رسول سے عشق، یہ نہیں ہے بنیاد متقی. عند المتقین فی جنات وعیون. جس کا ایمان بھی ہو اور ایمان اس درجے کا ہو کہ اسے احساس ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے احساس ہو، وہاں جا کے تو آنکھ کھل جائے گی سب کی. جس بات کو اپنا عقیدہ کہتا ہے اس کا اسے پورا یقین بھی ہو، اتنا یقین کہ پھر اس کی وجہ سے وہ گناہ سے اور حرام سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پورا اہتمام کر رہا ہے زندگی کے ہر معاملے میں. یہ ہے وہ ہوں گے جنات میں اور عیون میں. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ وصول کر رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب ان کو عطا کرے گا، وہ فیضیاب ہو رہے ہوں گے رب کی نعمتوں سے. اب وہ رب جو اس کی شان ہے، جو شہنشاہ اور جو سماوات ہے، وہ جو کچھ عطا کرے گا اس کا ذکر کسی کا قدر پیچھے ہو چکا ہے. وہ نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ سب کچھ تو ملے گا ہی جب وہ چاہیں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے. آج تو سارے دعویٰ کریں گے، قیامت کے دن سب کہیں گے پروردگار ایک موقع اور دے دے بس، اب بات سمجھ میں آ گئی. تمام مجرم جو ہیں ایک اپیل کر رہے ہوں گے کہ اب بات سمجھ میں آ گئی، آنکھیں کھل گئیں، ایک موقع اور دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم محسنین بن کر دکھائیں گے، ایمان کے بھی ٹاپ لیول پر جائیں گے، عمل کے اعتبار سے بھی اولیاء اللہ کے مقام کو پہنچیں گے، موقع تو دے ایک اور. تو میں نہیں، ہاں جو اہل جنت ہیں یہ پہلے سے اس دنیا میں محسنین تھے، یہ ایمان اور ایمان کا بھی اونچا درجہ، عمل اس میں بھی بہت آگے. چنانچہ یہاں جو عمل کی آگے تفسیر آ رہی ہے اس کا صرف ترجمہ کر کے میں آج کی گفتگو کو مکمل کروں گا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات کے وقت کم ہی سویا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے آخری حصے میں یعنی صبح صادق سے پہلے جو سحر کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہمارے ہم فاروق ہے، اس میں استغفار کرتے تھے. رات کا ایک قابل قدر حصہ سجدہ و قیام میں ہے، اس رب کے حضور جھکنے والے ہیں. یہ مکی صورت ہے، اگرچہ اس کے بعد نماز فرض پنجگانہ پنج وقتہ نماز پورے اہتمام سے پڑھنا اس کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا، اس کو نفل قرار دیا گیا، لیکن اس کی اپنی جگہ بڑی عظمت اہمیت ہے. رب کے ساتھ متعلق اور آخری پہر استغفار کرنے والے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کو جو اللہ نے مال عطا کیا تھا اس میں ایک حق تھا معین، سائلین کے لیے بھی محرومین کے لیے بھی. دنیا میں جو کچھ ملا انہوں نے اس کو اللہ کی امانت سمجھا. میرے برتنے کا سامان ہے، ضروریات کا سامان ہے، اس دنیا میں یہ عارضی قیام گاہ ہے، اور ظاہر بات ہے جو اللہ نے سامان دیا اس کو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے، وقت گزاری کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن جو اضافی ہے اس پہ دوسروں کا حق ہے. یہ کسی اور کا حق تھا جو اللہ نے میرے ساتھ شامل کر دیا، جو کچھ مجھے عطا کیا اس کے اندر اضافی طور پر شامل کر دیا کہ جو محروم ہے ان تک پہنچاؤں. یہ تصور ہے للسائل والمحروم، اور اس میں دونوں طرح کے ہوتے ہیں، جو دست سوال بھی دراز کر دیتے ہیں فقر سے اور محتاجی سے تنگ آ کر، اور وہ بھی ہیں جو محرومین ہیں، دست سوال دراز نہیں کرتے لیکن بیسک نیسیسٹیز سے محروم. تو سمجھتے تھے کہ میں ہمارے مال میں ان کا حق ہے، اور رب چاہتا یہ ہے کہ یہ حق ان کو پہنچایا جائے. اس لیے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آیا کہ وہ دیتے بھی ہیں عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں، وہ راکعون، احسان کرتے ہوئے نہیں. یہ تو حق تھا جو میں نے تمہیں پہنچا دیا، یہ میرے ذمے تھا اللہ کی طرف سے. یہ سوچ بدل گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت پر یقین ہے، اور جو دنیا کے طلبگار اور دنیا پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں سب کچھ میرا. بہرحال یہ متقین کی چند صفات یہاں پر آئی ہیں. انشاءاللہ گفتگو تفصیلی جو ہے وہ پھر آئندہ جب موقع ملے گا انشاءاللہ نیکسٹ جمعے پھر یہی مضمون آگے چلے گا. وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے, بس چند منٹ میں حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک ایشو کو ٹچ کروں گا جو قومی سلامتی کمیٹی برائے پارلیمنٹ, اس کے اندر جو اہم ترین سینسیٹیو بحث چل رہی تھی, نیٹو فورسز, ان کی سپلائی, ڈرون حملے وغیرہ, یہ وہ چیزیں. اب اگرچہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں, کہا گیا کہ صرف غیر فوجی سامان جو ہے اس کو لے جانے کی اجازت دی جائے گی, راہداری دی جائے گی, اسلحہ نہیں لے جا سکیں گے, دوائیاں اور خوراک جو ہے اس کے لیے ہم رستہ کھولیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, سفارشات یہی پیش کی گئی ہیں. بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے بجائے اس کے ایک مرتبہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات, فیصلہ کرے کہ یہ ناحق جنگ جس میں ہم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رکھی ہے, اس سے ہمیں نکلنا, ٹوٹلی نکلنا. اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے, لیکن پھر وہی رستے تلاش کیے جا رہے ہیں, لا الہ الا ولا الہ الا, وہی انداز, یکسو ہونے کی بجائے بس کسی طرح وقت گزاری کے لیے کسی طرح معاملہ کر لیا جائے. ہیں ہم بنیادی طور پر دنیا پرست, دنیا دار, دنیا پر یقین رکھنے والے اس حد تک کہ قومی مفاد کا بھی ہمیں پرواہ نہیں, صرف ذاتی مفادات ہی ہمارا ایمان ہے. ذرا آگے بڑھ جائیں گے تو پارٹی کا مفاد, قومی مفاد بھی اب ایک صرف لغت میں لکھی ہوئی ایک چیز ہے, اس کی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. باقی اللہ کے ساتھ وفاداری وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اللہ کے ساتھ تو ہم نے دھوکہ ہی رکھنا ہے مسلسل, دنیا کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرنی ہے, یہ تو طے ہے بات. تو وہ اصول تو چل رہا ہے کہ گزارا اسی طرح کرنا ہے, سبق نہیں سیکھنا, مومنوں والا فیصلہ نہیں کرنا, دین کے بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا, بلکہ کے وقت گزاری کے لیے کس طریقے سے معاملے کو مینیج کیا جائے. تو چنانچہ اب یہ ہے, اور دوسرے یہ بھی کون نہیں جانتا کہ سفارشات جو آج تک بھی ہوئی ہیں عمل کہاں ہوا. کہنے کو تو صرف ادویات اور خوراک سپلائی کی جا رہی ہوگی, حقیقتاً کیا کچھ جا رہا ہے کسے معلوم, اور کون ان چیزوں کا خیال کرتا ہے. وہ تو سفارشات کا آج تک جو حشر ہوا ہے وہ سب کی سب جو ہیں وہ پاؤں تلے رون دی گئی ہیں, ان کا بھی ہو جائے گا اور پرنالا نہیں گرے گا. لہذا اس طریقے سے کسی خیر کی ہم توقع نہیں کر سکتے, یکسو ہو کر اللہ کا دامن تھامنا ہوگا, لیکن ہم اللہ کا دامن تھامنے کو تیار نہیں ہیں. اصل ایشو یہ ہے, یہ ایک فیصلہ ہے جو ہمیں قوم کو کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.